الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم لوگ جو یہاں اتوار کے دن جمع ہوتے ہیں ہم میں سے تقریباً سب لوگ یا کم از کم اکثریت ایسی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نماز روزے کی توفیق ہوتی ہے اور اپنے ظاہری شکل و صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے توفیق دی ہے کہ سنت کے مطابق ہمارا چہرہ بھی ہمارا سنت کے مطابق ہو، لباس بھی سنت کے قریب ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، بہت بڑا کرم ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو اپنی عبادتوں میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ سمجھتا ہو کہ میں مکمل عبادت اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرتا ہوں، ہر ایک آدمی کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ میں جو عبادتیں کرتا ہوں، جو نمازیں پڑھتا ہوں، ان میں جس طرح کا دل لگا کر پڑھنا چاہیے، جس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصور کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ اللہ کی اس طرح عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ جل جلالہ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ خیال کرنا مشکل ہو تو کم از کم یہ تصور ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ عبادت کا نام احسان ہے۔ تو اگر ہم اپنے حالات پر نظر ڈالیں تو شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوگا جو اس تصور کے ساتھ نمازیں پڑھتا ہو اور اس دھیان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر ادھر کے دنیا جہان کے خیالات، افکار ذہن پر مسلط رہتے ہیں اور جو مطلوب ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے اپنے آپ کو تصور کرے وہ شاذ و نادر ہی کسی کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات دل میں مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے اور یہ خیال آتا ہے کہ بھئی اتنے دنوں سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اتنے دنوں سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فرائض بھی ادا کرتے ہیں، کبھی سنتیں بھی پڑھتے ہیں، بعض اوقات نوافل کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن وہ نمازیں ادھوری ہیں، ناقص ہیں، اور اس کو اگر اس طرح تعبیر کیا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ اپنے ظاہر اعتبار سے وہ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں۔ اللہ تعالیٰ کے عبادت کا حق تو کیا ادا ہوتا جو اس کا کم سے کم حصہ ہے، وہ بھی ادا کرنے سے ہم قاصر رہتے ہیں، اور نماز اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جب نماز شروع کی تو بس ایک مشین چل پڑی آٹومیٹک، جو زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہیں وہ زبان پر جاری ہو گئے، اور دل کہیں ہے، دماغ کہیں ہے. اس وجہ سے بعض اوقات مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے کہ بھائی اب کب ہم وہ وقت آئے گا کہ جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یہ احسان کا مرتبہ کب حاصل ہوگا؟ اس سے بعض اوقات آدمی نا امید ہونے لگتا ہے، لیکن نا امیدی کا نتیجہ جو ہے وہ اس سے زیادہ برا. اگر مایوس ہو جائے آدمی تو کیا ہوتا ہے کہ کوشش بھی چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی ہوتا تو ہے نہیں، منزل تو حاصل ہو نہیں رہی، لہذا چلنا بھی چھوڑ دو. اب جو کوشش تھوڑی بہت کی کرتا تھا وہ بھی غائب ہو گئی، بس ایک رسمی طور پر آ کے کھڑا ہو گیا اور رسمی طور پر نماز کے افعال ادا کر لیے. اور بعض مرتبہ لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نماز کیا پڑھتے ہیں، ہم تو اٹھک بیٹھک کرتے ہیں، اوپر سے نیچے ہو گئے، نیچے سے اوپر کھڑے ہو گئے، زبان جو ہے وہ جاری ہو گئی اور جو الفاظ کہنے تھے وہ خود بخود کہہ لیے. بسا اوقات خود بھی یاد نہیں رہتا کہ میں نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا تھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا تھا، یہاں تک کہ امام کے پیچھے ہوتے ہیں، اس کی آواز سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی بعد میں پوچھے کہ پہلی رکعت میں امام نے کون سی تلاوت کی تھی اور بعد میں کون سی رکعت میں تلاوت کی تھی، کون سی رکعت میں کون سی تلاوت کی تھی، بسا اوقات وہ بھی یاد نہیں ہوتا. اس وجہ سے بعض اوقات مایوسی پیدا ہونے لگتی ہے اور اپنی نمازوں کی ناقدری اور نمازوں کی کو اٹھک بیٹھک سے تعبیر کرنا ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں اور کوشش بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ اس سے زیادہ خراب بات. تو ہمارے حضرت والا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سرہ، انہوں نے بڑی کام کی بات ارشاد فرمائی، وہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. وہ یہ کہ نماز تو ٹھیک ہے، اس کے حقوق کے ساتھ اور اس کے صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح تصور کے ساتھ ادا نہیں ہو رہی، لیکن یہ کیا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اپنے دربار میں حاضری کی توفیق بخش دی. کتنے ہیں جو اس سے بھی محروم ہیں؟ تو جتنی توفیق ہو رہی ہے وہ توفیق بھی خود سے نہیں ہو رہی، اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم سے ہو رہی. لولا انت ما لا انت ما صلینا ولا تصدقنا ولا لولا انت ما اهتدینا لا تصدقنا ولا صلینا. اے اللہ، اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی، آپ کا فضل و کرم نہ ہوتا، تو ہم نماز بھی نہ پڑھ سکتے، صدقہ بھی نہ دے سکتے، روزے بھی نہ رکھ سکتے، ہم ہدایت بھی نہ پا سکتے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ جل جلالہ کی توفیق سے ہو رہا ہے. تو بندہ بجائے اس کے کہ ان عبادات کی ناقدری کرے اور یہ کہے کہ نماز کیا ہے، یہ تو اٹھک بیٹھک ہے الحمد للہ، تو اس کی ناقدری کرنے کے بجائے پہلے اس کی قدر کر کے، اس توفیق کی قدر کر کے اس کا شکر ادا کر لو. یا اللہ، آپ نے جو کچھ توفیق عطا فرمائی میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور بے شک میری طرف سے کوتاہیاں بہت ہوئیں، جس طرح کی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھی، جو خشوع اختیار کرنا چاہیے تھا ویسا خشوع اختیار نہیں کیا، تو اللہ اپنی رحمت سے مجھے معاف فرما دیجئے، استغفار کرتا ہوں. دو کام کر لو ہر عبادت کے ساتھ، ایک اس عبادت کی توفیق پر اللہ کا شکر، اور اپنی تقصیر پر، اپنی کوتاہی پر استغفار. اگر یہ کام کرتے رہو گے کرتے رہو گے کرتے رہو گے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ راستہ طے ہوتا جائے گا، اور ایک وقت آ جائے گا، ضرور آ جائے گا انشاءاللہ، کہ تم احسان کے مرتبے تک پہنچ جاؤ. ہوتا کیا ہے کہ غفلت کے ساتھ پڑی، غفلت کے ساتھ اٹھ کے چلے گئے. ارے بھائی، نماز کے بعد ذرا سا ایک اس نماز کے اوپر نگاہ بازگشت ڈال لو، یعنی اس کا ذرا تصور کرو کہ میں نے یہ چار رکعتیں پڑھی تو کس طرح پڑھی، اور اس کے اوپر نگاہ بازگشت ڈالتے ہوئے پہلے اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کر لو، اور شکر ادا کر لو کہ اللہ آپ نے جس طرح بھی توفیق دی، آنے کی توفیق دے دی، اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق دے دی، اے اللہ میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں، اور اے اللہ میں آنے کے بعد آپ کے دربار کا جو حق تھا وہ تو کہاں ادا ہوتا، جو کم سے کم مطالبہ ہونا چاہیے تھا وہ بھی مجھ سے پورا نہ ہو سکا. دیکھو، خشوع کا اعلی مقام تو وہ ہے جو حدیث میں فرمایا گیا کہ انت عبد اللہ کانک تراہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں دیکھ رہے تو کم از کم وہ یہ خیال کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اعلی مقام تو یہ ہے کہ پوری نماز میں اول سے لے کر آخر تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اور یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لیکن ادنا درجہ کیا ہے؟ ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم جو الفاظ تم زبان سے نکال رہے ہو، دھیان ان الفاظ کی طرف. جب الحمدللہ کہا، الحمدللہ رب العالمین کہا، تو دھیان ان الفاظ کی طرف ہو. میں نے یعنی پتا ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، الرحمن الرحیم کہہ رہا ہوں. اور اس میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالی جواب دیتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی. جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو وہ کہہ رہا ہے بندہ، یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے یہ معاملہ، وہ میری عبادت کرتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو آدمی کم از کم اتنا جو ادنا خشوع کا درجہ ہے وہ کیا ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے انسان، ان الفاظ کی طرف دھیان ہو، مجھے نکال رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ بس مشین چل پڑی اور آخر میں جا کے بس سلام پھیر دیا، بلکہ دھیان ان کی طرف ہو، الفاظ کی طرف ہو. یہ ادنا درجہ ہے. اور جہاں دماغ ذہن بھٹک جائے، خیالات آنے لگے، پھر دوبارہ انہی الفاظ کی طرف آ جائے. یہ ادنا درجہ ہے خشوع کا. اس کی کوشش تو بندے کو ہمیشہ کرتے ہی رہنا چاہیے، ساری زندگی کرتا رہے. تو یہ کوشش، یہ ادنا درجہ کا خشوع ہے، یہ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو اللہ، آپ نے تو کرم فرمایا تھا کہ ہمیں توفیق دی تھی کہ آپ کے دربار میں حاضر ہوئے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے جو ہمارے کرنے کا کام تھا وہ ہم سے نہ ہو سکا، تو اللہ ہم اس پر استغفار کرتے ہیں. اسی لیے سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز ختم ہونے کے بعد فرماتے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تین بار استغفر اللہ فرماتے تھے. ابھی تو نماز پڑھی، نماز کوئی گناہ تو کام نہیں ہے، استغفار تو گناہ کے کام پر کیا جاتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفر اللہ فرماتے تھے. کیوں؟ کہ اللہ توفیق تو آپ نے عطا فرمائی لیکن میں آپ کی عبادت کا حق ادا کر نہیں سکا، میرا دل و دماغ ادھر بھٹکتا رہا. تو کیا ہوگا کہ میرے مالک کا کرم ایسا ہے کہ بندہ جب استغفار کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے، اپنی بندگی کا اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں مجھ سے غلطیاں ہوئیں، مجھ سے کوتاہیاں ہوئیں، میں کسی طرح بھی حق ادا نہ کر سکا، ادنا حق بھی ادا نہ کر سکا، تو میرے مالک کا کرم ایسا ہے کہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ایک طرف تو اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے. میرا بندہ ہے، کمزور ہے اور اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، تو اس واسطے یہ مجھ سے رجوع کر کے اپنی ناتوانی اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہے، اپنی تقصیر کا اعتراف کرتا ہے، تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. معاف کرنے کے کیا معنی ہوئے؟ کہ جو کوتاہیاں ہوئی تھیں نماز کے اندر وہ سب ان کے اوپر خط تنسیخ پھیر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چل تیری نماز بھی قبول کر لی، جیسی کیسی تو نے پڑھی قبول کر لی. جب تو نے ہم سے رجوع کر کے کہہ دیا کہ یا اللہ مجھ سے نماز صحیح طریقے سے پڑھی نہیں گئی، تو چل ہم نے قبول کر لی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہ. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس مایوسی کو دور کرنے کا راستہ کیا ہے اور اس سمت میں آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے. ایک طرف تو حمد کرے بندہ، شکر ادا کرے، دوسری طرف استغفار کرے. شکر اس کی توفیق پر، استغفار اپنی کوتاہی پر. تو میرا اللہ تبارک و تعالی شکر کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، یہ وعدہ ہے کہ نہیں؟ کس کا وعدہ؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو جب تم شکر کرو گے تو اور دوں گا، یعنی تم نے اس پر شکر ادا کر لیا کہ میں نے نماز آ کر ادا کی ہے، اے اللہ آپ کی توفیق سے اس پر شکر ادا کر لیا تو اور توفیق دوں گا، اور توفیق دوں گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب بندہ نماز مثلاً پڑھنا شروع کیا، پہلے تو نماز سے بھاگتے تھے بچپن میں، جب اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دی پڑھتا رہا تو کیا ہو گیا، اب نماز کے بغیر چین نہیں آتا. آتا ہے کسی نمازی کو، نماز کا وقت آ جائے اور گزرنے لگے نماز کا وقت، چین آئے گا؟ کسی نمازی کو چین نہیں آئے گا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں سفر میں، تو سفر میں تشریف لے جاتے ہوئے راستے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، کیا فرماتے ہیں؟ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال ہمیں چین عطا کر دے، چین دے دے، راحت دے دے نماز پڑھ کر، یعنی نماز پڑھوا دے تو چین آئے، اس کے بغیر ہم بے چین ہیں، ہمارا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا کہ کسی طرح میں نماز پڑھ لوں. تو آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ چین نہیں آ رہا. یہ کیا ہوا؟ جو توفیق شروع میں ہوئی تھی کہ اس وقت زبردستی بغیر، دل نہیں چاہ رہا، دل گھبرا رہا ہے، لیکن بندے نے اس کی پرواہ کیے بغیر نماز میں آ کے کھڑا ہو گیا. یہ توفیق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی تھی، اس پر جب بندے نے شکر ادا کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نماز کی طرف توجہ اور نماز کی فکر اور اس کا خیال یہ بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ نمازی کو بغیر نماز پڑھے چین نہیں آتا. تو یہ شکر کی خاصیت تو یہ ہے کہ اب شکر کیا تم نے اور تمہیں توفیق دیں گے، اب شکر کیا اور توفیق دیں گے. اور استغفار کا خاصہ یہ ہے کہ بندہ کتنے بڑے سے بڑے گناہ لے کر پہنچ جائے اس دربار میں، بڑے سے بڑا گناہ لے کر پہنچ جائے، اور صدق دل سے، نیک نیتی سے، عاجزی سے اور اپنی بیچارگی سے باری تعالیٰ سے کہتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں جو کوتاہی ہوئی اب میں معافی مانگتا ہوں. تو یہ استغفار ایسی چیز ہے کہ میرا مولا اس کے اوپر معافی کا اس نے وعدہ کر رکھا ہے. وہاں شکر پر وعدہ یہ کر رکھا کہ اور دوں گا، یہاں استغفار پر یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ تمہاری غلطیاں معاف کر دوں گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. تو جو اللہ تبارک و تعالی یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ جل جلالہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا تمہارا، یہ وعدہ کر رکھا. اتنا آسان کام اللہ تعالیٰ نے بندے کو عطا فرما دیا ہے. جب شیطان ڈسے، جب نفس کے فریب میں انسان مبتلا ہو، کوئی بھی غلطی اسے سرزد ہو، فرماتے ہیں دروازہ میں نے کھولا ہوا ہے، آ جاؤ، آ کے استغفار کر لو، کہہ دو یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، صدقے دل سے کہہ دو اور سچے دل سے، عاجزی کے ساتھ، بیچارگی کے ساتھ، عبدیت کے ساتھ کہہ دے بندہ کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما دے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف فرما دے. کہتے ہیں سب معاف کر دوں گا. معاف کرنے کے کیا معنی؟ کہ وہ ساری کوتاہیاں جو تم نے کی ہیں وہ میں نے معاف کر کے تمہارا پرچہ صاف کر دیا، تمہارا صفحہ صاف کر دیا. تو جو بندہ نماز کے بعد، یعنی نماز کے بعد ایسے ہی اٹھ کے نہ چلے جاؤ خدا کے لیے، نماز کے بعد تھوڑا سا بیٹھ کر، ایک تو جو تسبیحات مسنونہ ہیں وہ تو ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا نظر نگاہ بازگش ڈال لو نماز کے اوپر کہ اللہ میں نے نماز پڑھی، ایک تو میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں توفیق دے دیا آپ نے، کم از کم ظاہری شکل نماز کی میری کروا دی آپ نے اپنے فضل و کرم، وہ بھی میری بس سے باہر تھا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے کروا دیا. دوسرے میں استغفار کرتا ہوں، کہے پر کرتا ہوں، جو میں نہ مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اس نماز کے اندر ان پر استغفار کرتا ہوں. یہ کر کے دیکھو ہر نماز کتنا وقت لگے، کتنا وقت لگے گا، ایک منٹ، دو منٹ، اور ذرا سا اگر تھوڑا سا اور بڑھا لو کہ اپنی ان چار رکعتوں کا جائزہ لے کے دیکھو، میں نے تکبیر تحریمہ ٹھیک سے ادا کی تھی، میں نے سورہ فاتحہ ٹھیک سے پڑھی تھی، میں نے رکوع صحیح طریقے سے کیا تھا، میں قیام صحیح طریقے سے کیا تھا، میں نے سجدہ صحیح طریقے سے کیا تھا، اور ساتھ میں یہ کہ میرا دھیان کہاں تھا، میرا دل کہاں تھا، دماغ کہاں تھا، اس کا ذرا سا جائزہ لے لو. تو بہت ساری جگہ پر تمہیں نظر آئے گا کہ یار یہ تو نماز تو پڑھی بے شک، لیکن مجھ سے نہ الفاظ کی طرف دھیان ہو سکا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہو سکا. تو جب یہ تصور آئے تو شرمندگی تو ہوگی، ندامت ہوگی، اس ندامت کے لیے کہہ دو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بار. تو ایک طرف حمد شکر، ایک طرف استغفار، یہ دو چیزیں مل کر تمہاری اس نماز کو پہلی نماز سے بہتر بنا دیں گی. اور جتنا زیادہ کرو گے، روزانہ کرو گے، ہر نماز کے بعد کرو گے، تو انشاءاللہ دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہوگا، اور پھر آئندہ تمہارے نماز کے اندر جو خشوع ہے اس کی مقدار بھی انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر اس کو ساری زندگی کا وظیفہ بنایا تو انشاءاللہ وہ وقت بھی آ جائے گا کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ. حضرت ہمارے حضرت شیخ العدیث صاحب حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, انہوں نے اپنی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ میرے ایک دوست تھے, عالم تھے مگر سیاسی قسم کے تھے, سیاست میں زیادہ دلچسپی تھی. تو وہ ان کی مجھ سے بڑی بے تکلفی تھی. تو حضرت وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ تشریف لائے مظہر العلوم, تو میں نے مجھ سے کہنے لگے کہ دیکھو بھائی, بے تکلفی تھی, تو وہ کہنے لگے حضرت شیخ الحدیث سے کہ دیکھو بھائی, مجھے تمہارے سے کچھ عقیدت تو ہے نہیں, تمہارے سے کوئی عقیدت تو ہے نہیں. تو حضرت نے فرمایا الا حد القیاس, یعنی مطلب یہ کہ دوسری طرف بھی یہ حال ہے کہ مجھے آپ سے کوئی عقیدت نہیں. تو کہنے لگے مگر ایک سوال تم سے کرتا ہوں, سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ تصوف کیا بلا ہے, تصوف کیا بلا ہے؟ یعنی ذہن میں ان کے یہ تھا کہ تصوف جو ہے مجھے صوفیوں نے گھر رکھی ہے اور یہ قرآن و سنت سے تو کہیں ثابت نہیں ہے, تو یہ تصوف خام خواہ ایک عجیب سلسلہ بنا رکھا ہے لوگوں نے, جو نقش بندی ہے, یہ چشتی ہے, یہ قادری ہے, یہ سہروردی ہے, وغیرہ وغیرہ. تصوف کیا بلا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ایک جملہ کہتا ہوں, اس پر ساری زندگی غور کرتے رہے. کہا کیا؟ کہ تصوف کا آغاز ہوتا ہے انما الاعمال بالنیات سے, اور انتہا ہوتی ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ پر. آغاز کہاں سے؟ انما الاعمال بالنیات, اور انتہا کہے پر ان تعبد اللہ کانک تراہ. انما الاعمال بالنیات سے آغاز ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت کسی بھی نیک کام کے لیے, نیک کام میں یا مباح کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہو, جس میں جس کام, یہ سب سے پہلا سبق یہ ہے انما الاعمال بالنیات. اسی لیے امام بخاری نے اپنی کتاب اس سے شروع کی. پہلا سبق کیا ہے کہ نیتیں درست کرنا تصوف کا پہلا کام یہ ہے, اور جب اس میں نیتیں درست کر کے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے تو پھر انتہا وہاں جا کر ہو جاتی ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ. تو نماز کے اندر بھی یہی بات ہے, ایک تو نیت اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو رضا کرنے کی, راضی کرنے کی نیت سے آدمی پڑھے اور کوشش کرے کہ میں خشوع حاصل کرنے والوں میں بن جاؤں. اور اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ الفاظ کے اوپر دھیان کریں, پھر دماغ پلٹ گیا پھر آ جائے, پھر پلٹ گیا پھر آ جائے, اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرے. دیکھو کر کے ہر روز ہر نماز کے بعد, تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خشوع میں بھی ترقی عطا فرمائیں گے. ترقی عطا فرمائیں گے تو پھر انشاءاللہ کبھی نہ کبھی وہ آخری منزل, کیا آخری منزل؟ تصوف کی جس کو حضرت نے آخری منزل قرار دیا, وہ کیا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ, انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی. لیکن جب تک حاصل نہیں ہو تو لگا رہے آدمی, چھوڑے نہیں, اندرنی راہ می تراشو می خراش, مولانا رومی فرماتے ہیں, اندری راہ می تراشو می خراش تا دمے آخر دمے فارغ مباش, کہ یہ راستہ ایسا ہے, سلوک کا راستہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھنے کا راستہ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا راستہ یہ ایسا ہے کہ اس میں ہر وقت تراش خراش چلتی رہتی ہے. تراش خراش نہیں کمانا کہ پتہ اندر آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ بھائی مجھ سے فلاں جگہ کوتاہی ہو گئی، کر لو استغفار. پھر کسی وقت معلوم ہوا ہو گئی، پھر کر لو استغفار اور لگے رہو اس میں، تا دمے آخر دمے فارغ مباس، یعنی آخری سانس تک اپنے آپ کو فارغ نہ سمجھو کہ میں کامل اور مکمل ہو گیا. کامل اور مکمل ہونے کا جس شخص کو خیال آ گیا اس سے بڑا ناقص کوئی نہیں. جو یہ خیال ہو کہ میں کامل مکمل ہو گیا اس سے بڑا ناقص کوئی نہیں، کیونکہ کمال جو ہے وہ تو اللہ تعالی کی صفت ہے. بندہ جو ہے وہ کبھی کامل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالی اس کو کسی خاص صفت میں، خاص صفت میں اس انجام تک پہنچا دیتے ہیں کہ انتابود اللہ کرنا کا طرح. تو آدمی اگر لگا رہتا ہے تو آخری دم تک کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پہنچا دیتے ہیں. بات ذرا دور تک نکل گئی، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم سب کو توفیق ہو جاتی ہے نماز روزے کی، عبادت کی، اگرچہ اس میں ہزار کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس کا علاج بھی یہ موجود ہے جو میں نے عرض کیا. اور اگر اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ بارگاہ الہی میں وہ جیسی بھی کیسی ہماری عبادتیں ہیں قبول ہوں گی، انشاءاللہ ضرور ہوں گی یہ کام اگر کرتے رہے. تو میں کیا یہ رہا تھا کہ ظاہری اعمال و افعال میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا، ان سے ہم غفلت میں ہیں، اور اس کی وجہ سے جو عبادتوں کے فوائد ہیں وہ بھی زائل ہوتے ہیں. ان میں سے ایک میں نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں خاص طور پر پہلے میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، ایک نظر کی حفاظت، ایک زبان کی حفاظت. کیونکہ بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے صف اول کے حاضر باش، وہ بھی ان دو چیزوں میں اکثر و بیشتر پھسل جاتے ہیں، نگاہ کے معاملے میں پھسل جاتے ہیں، زبان کے معاملے میں پھسل جاتے ہیں. تو یہ نمازیں تو پڑھ لیں، لیکن اگر نگاہ غلط رہی، نگاہ کی حفاظت نہ کی، غلط جگہوں پر نگاہ کا استعمال کیا، تو نماز کی جو برکات ہیں اس کا جو نور ہے وہ جاتا رہتا ہے اور ظلمت آتی رہتی. ہر گناہ میں ظلمت ہے، ہر نیکی میں نور ہے، لیکن اگر آدمی نیکیاں بھی کرتا رہے اور گناہ بھی کرتا رہے تو وہ نیکیوں کا جو نور ہونا تھا وہ ظلمت میں تبدیل ہوتا جاتا ہے، اللہ بچائے، وہ تاریکیاں پیدا کرتا ہے. تو نظر کا غلط استعمال، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں صف اول میں پڑھ رہے ہیں اور تکبیر اولی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور رمضان میں روزے آتے ہیں تو روزے بھی خوب اہتمام سے رکھتے ہیں، اور کچھ تلاوت کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، ذکر کی بھی توفیق ہو جاتی ہے، مگر نگاہ غلط جگہ استعمال ہو رہی ہے، اس کی حفاظت نہیں، اس پر کنٹرول نہیں، اس پر قابو نہیں. تو میں اس کی مثال یہ دیا کرتا ہوں، جیسے آج کل ایئر کنڈیشنر ہوتے ہیں نا، اگر کمرے کو ٹھنڈا کرنا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے، ایئر کنڈیشنر لگا دیتے ہیں. مگر ایئر کنڈیشنر کا فائدہ اس وقت حاصل ہوگا جبکہ سارے دروازے کھڑکیاں بند کر دو، ہے نا. اگر آپ نے ایئر کنڈیشنر کھول دیا اور دروازے کھڑکیاں بھی کھلے ہوئے ہیں، کیا ہوگا، ٹھنڈک حاصل ہوگی، نہیں ہوگی. حالانکہ بےچارے ایئر کنڈیشنر تو اپنا کام کر رہا ہے، وہ پھیلا رہا ہے، ٹھنڈک پھیلا رہا ہے، मगर आपने दरवाजे खोल रखे हैं, खिड़कियां खोल रखे हैं, ठंडक आती है बाहर निकल जाती है। अगर हीटर लगाया हुआ है, यानी सर्दियों का मौसम है और हीटर लगा रखा है, क्या मकसद है कि कमरे को गर्म किया जाए। लेकिन हीटर तो जला दिया और वो बेचारा अपना काम पूरा कर रहा है, आपने दरवाजे खिड़कियां सारे खोल रखे हैं, हवा फक फक आ रही है अंदर से, तो क्या होगा, उससे जो गर्मी हासिल होनी थी वो हासिल नहीं होगी। उसकी कोई कोताही नहीं है, न एयर कंडीशनर की कोताही है, न हीटर की कोताही है। कोताही काहे की है? दरवाजे खिड़कियां खोलने की। तो इसी तरह जब हम इबादत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, उससे एक नूर हासिल होता है, उससे अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है। लेकिन जब दरवाजे खोल दिए आंखों के, यानी गलत जगहों पर निगाहों का इस्तेमाल हो रहा है, दरवाजे खोल दिए जबान के गलत इस्तेमाल हो रही है, और उसके बाद क्या होगा कि जो नूर उधर से आ रहा था, उस नूर को आपने आंखों से निकाल दिया, जबानों से निकाल दिया, कान से निकाल दिया, तो जैसे थे वैसे के वैसे ही रह गए। नमाज का जो नूर था वो हासिल ना हुआ, जुल्मत गुनाह की उस पर गालिब आ गई, अलैहिस्सु बिल्लाहि। लिहाजा ज्यादा फिक्र चाहिए इस बात की कि अल्हम्दुलिल्लाह जो तौफीक हो गई है इबादत की, उस पर बेशक शुक्र है और अल्लाह ताला का इनाम है, लेकिन गुनाह से बचाएं अपने आप और निगाह के गुनाह से, खास तौर पर जिसमें बहुत बड़ा फितना फैला हुआ है, आग लगी हुई है, तो उससे अपने आप को बचाओ, वरना ये नूर जो है निकलता चला जाएगा, अल्लाह बचाए। अगर फर्ज करो कोई बंदा सारी जिंदगी कभी कोई नफल ना पढ़े, कोई नफली इबादत ना करे, फराइज अदा करे, वाजिबात अदा करे, सुन्नत अदा करे, कोई नफल नहीं, लेकिन निगाह को बचा लिया, जबान को बचा लिया, अपने आज़ा को बचा लिया, गुनाह से बचा लिया, गुनाह कोई नहीं किया, सीधा जन्नत में जाएगा इंशाल्लाह। और एक आदमी है जो नफले भी खूब पढ़ रहा है, तहज्जुद भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, और चाश भी पढ़ता है, अवाबीन भी पढ़ता है, तिलावत भी करता है, जिक्र भी करता है, मगर साथ साथ गुनाह भी करता रहता है, वो गुनाह खाक कैसा ही हो, जबान का हो, आंख का हो, मामलात का हो, माशरत का हो, अखलाक का हो, वो भी करता रहता है, तो उसका क्या अंजाम होगा कि पहले गुनाहों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा, फिर जाकर सवाब मिलेगा, फिर जाकर सवाब मिलेगा उन इबादतों का जो अंजाम दी। लिहाजा जो है, ये मैं नजर की बात कर रहा था, फिर सोच रहा था कि जबान के बारे में अर्ज करूंगा, लेकिन अब वक्त खत्म हो रहा है, तो आज का सबक जो है वो ये है, जो मैं अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक अता फरमाए, आज का सबक ये है कि जो इबादत कर रहे हैं उसकी नाकदरी ना करो, उस पर अल्लाह ताला की तौफीक का शुक्र अदा करो, और उसमें जो कोताहियां हुई हैं उन पर इस्तग़फ़ार। हर इबादत के बाद चंद लम्हे एक निगाह बाज़गश्त डाल, जो मैंने इबादत अदा की वो कैसी की, जितनी बात अच्छी हुई शुक्र अदा करो, जितनी बात खराब हुई इस्तग़फ़ार करो। एक सबक तो यह है। दूसरा सबक यह है कि जितनी फिक्र नमाज पढ़ने की है और रोजे रखने की है, उतनी ही फिक्र करो गुनाहों से बचने की, और खास तौर से जो दो खिड़कियां खुली हुई हैं, एक आंख और एक जबान, इसको काबू में करो, इसको अल्लाह ताला की मर्जी के ताबे करो, और अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, आपको भी तौफीक अता फरमाए कि ये अज़्म लेकर उठे कि इंशाल्लाह अब आइंदा कभी निगाह गलत जगह नहीं उठेगी, खा कितना भी दिल मचल रहा हो, और जबान से कोई गलत बात नहीं निकलेगी, نہ جھوٹ نکلے گا، نہ غیبت نکلے گی، نہ بہتان نکلے گا، اور نہ اور کسی قسم کا گناہ اس سے سرزد ہوگا، کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی. تو یہ ارادہ لے کے نکلو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ، ایسے ماحول میں ہم رہ رہے ہیں جہاں نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی، مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں غیبتیں ہوتی رہتی ہیں، ہم بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، اے اللہ ہماری سے حفاظت فرما. یہ دعا کرتے رہو تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح راستے پر ڈال دیں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم علی ابراہیم انک حمید مجید یا ارحم الراحمین. اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو، چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، خفیہ علانیہ، اے اللہ ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی عبادت کی جو آپ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے اس کو صحیح طریقے پر آپ کے رضا کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، ظاہری اور باطنی گناہوں سے حفاظت فرما، ہر طرح کے شر و فتنے سے حفاظت فرما. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلات آسان فرما. اللہم اغفر لنا وارحمنا وارضنا وارض عنا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.